قائد کر رہا ہے، وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا قَدْ رَقَمَ فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ قَائِلٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ قَائِلٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. آج کے اس میں کہ ہم وَنُؤْمِنُ، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، لوح پر اور قلم پر. لوح محفوظ، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یا دوسری جگہ فرمایا یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. جیسے قرآن کریم کے بارے میں بھی کہ یہ پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو وہاں سے پھر نازل ہوا آسمان دنیا، اور آسمان دنیا سے یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کر، تو اس پر ہمارا ایمان ہے. اور یہ کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیا ہے، لکھی ہوئی ہے، اور قلم پر بھی ہم کیا لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، وہذا القلم اول الاقلام، سب قلموں سے پہلا جو قلم، اور سب سے افضل اور اجل. اب اس لوح اور قلم، اب یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، متشابہات میں سے ہیں، یعنی ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں پر کیا لانا ہے، ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے، جو کچھ ہونا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسی ام الکتاب میں اس کو درج فرمایا، قلم کو حکم ہوا لکھو، قلم نے لکھا. تو فرماتے ہیں اگر پوری کائنات جمع ہو جائے، اس وہ چاہیں کہ وہ چیز نہ ہو جائے جس کا ہونا اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا، تو وہ ایسا نہیں کر سکتے. اور اگر پورے مخلوق کائنات جمع ہو جائے تو اس چیز کو چاہیں کہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی ہے، تو وہ اس کو نہیں کر سکتے. وما اقتل اب لم یکن لیصیبہ وما صبر لم یکن لی، بندے یعنی مخلوق میں سے بندے کو جو چیز اسے جس سے وہ محروم رہتا ہے، جو اس کو حاصل نہیں ہوتی، اس کو وہ کبھی نہیں ملتی. بندے سے جو چیز اس کے ہاتھ سے گئی نہیں ملی اس کو، اب وہ افسوس کرنے لگتا ہے، ہائے وائے کرنے لگتا ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو یہ مجھے ہو جاتا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو مجھے یہ چیز میرے ہاتھ سے، حالانکہ یہ سارا غلط ہے. جو اس کو ملنے والی نہ تھی، جو نہیں ملی وہ نہیں مل سکتی کسی حالت میں بھی. ایمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جو چیز گئی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جا رہے تھے، دیوار گرنے کو تھی، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا تیز چلے، دھوڑ سی لگا، جیسے کوئی چلتا ہے کہ گرے مت دیوار، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کیا کہ اگر اس کو مقدر میں گرنا ہوتا تو گر جاتی، اب دوڑے کیوں؟ صحابہ تو ہر چیز جاننا چاہتے تھے، فوراً سوال کرتے تھے، یہ طالب علمانہ سوال ہوتے سیکھنے کی غرض سے، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا سوال یا کسی قسم کا یہ اعتراض کی صورت، بلکہ ان کو کہتے ہیں طالب علمانہ سوا. اب جو دونوں نے دوڑ لگائی تھی، اب وہ کیا بن چکی تھی؟ ماضی بن چکی تھی، پاسٹ بن چکا تھا جب اس نے سوال کیا. اب میری تقدیر میں یہی تھا، جو ہوا وہی ہونا تھا. اب اس کا سوال ہم نے دوڑ کیوں لگائی؟ تو یہ اس کے جواب میں یہی فرمایا، میری تقدیر میں یہی تھا. تو لہذا جو ہونا ہوتا ہے، جو ہو جاتا ہے، چاہے وہ بات ہم کو پہنچ جائے یا نہ پہنچے، یعنی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، جو ہمیں ملتی ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہم سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، وہ ہر صورت میں ہمیں ملنے والی تھی. اور جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہوئی، وہ کسی صورت میں ہمیں ملنے والی نہیں. اب کوشش کرے گا آئندہ کے لیے، جو گیا تو وہ گیا. یعنی یہاں پر یہ سارا ماضی کے اعتبار سے. اب مستقبل میں دو چیزیں ہیں، مستقبل میں دو چیزیں ہیں یا تین چیزیں ہیں، کئی آپشنز ہیں یا کئی اس کو ممکن چیزیں ہیں کہ اگر ایسا کرے گا ایسا کرے گا. اب اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرے مقدر میں کیا ہے، وہاں تو معلوم نہیں ہے. اب یہ کہے گا کہ جو مقدر میں ہوگا وہ ہو جائے گا، اور ہاتھ بند کر کے بیٹھے گا، اس کی شریعت اجازت نہیں دے گا. اس کو کہے گا آپ اسباب اختیار کرو. شریعت نے جائز طریقے جو اختیار کرنے کو کہا، یعنی شریعت نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ آپ بیج مت بو، زمینداری مت کرو، جو گھلا بونا اگنا ہے خود اگے گا، درخت مت لگاؤ. اس کی شریعت نے کسی جگہ تعلیم کی نہیں کی. حالانکہ عقیدتاً یہ ہونا ہے جس درخت کو اگنا ہے وہ پھر بھی اگے گا، ایسا نہیں ہے اگے گا نہیں، جس کو اگنا تھا وہ اگ جائے گا، جس گلے کو اگنا ہے وہ گلا بھی اگ جائے گا، جس درخت کو اگنا وہ پھر بھی اگے گا. لیکن شریعت نے اس کو اسباب کا مغیر، تو دار الاسباب ہے، دنیا کو کہتے ہی ہیں دار الاسباب. ہمارے حضرت علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان ڈبل اسباب کرتا ہے. مسلمان اگر کافر ایک اسباب سبب اختیار کرے گا، مسلمان ڈبل کرتا ہے. تو اس کی دلیل پر فرماتے تھے، حدیث سے دلیل دیتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں دو زرہیں پہنی. زرہ وہ جو اوپر وہ جو لباس ہوتا ہے تلوار کے، اس سے بچنے کے لیے، اور یہ تو ہے سبب. اگر توکل کے ظاہری معنی لیں وہ یہ ہے، اگر زخم کو لگنا ہے تو یہ کیسے بچائے گا، اس کی کیا ضرورت. اور انہوں نے ایک میں ہی دو لگائی، تو اس سے وہ یہ دلیل فرماتے تھے کہ مسلمان کو ڈبل سبب. یعنی اگر طالب علم ہے تو زیادہ محنت کرے، اگر طالب علم ہے تو زیادہ محنت کرے، دکاندار ہے یا اور کچھ ہے، تو اس میں جو اس کو اسباب جائز جو شریعت نے بتائے اس میں وہ اپنا محنت لگائے، لیکن اس اپنی محنت پر نظر نہ کرے اور نہ انجام پر نظر کرے. انجام اللہ کے ہاتھ، بندے کا کام ہے کرنا، بس اتنا کام ہے، وہ سبب اختیار کرنا. حضرت خانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، جب مجھے پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی جو اس کو کہتے ہیں پرابلم سامنے آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو میں اس کو دو منٹ میں حل کرتا ہوں. مجھے دو منٹ لگتے ہیں، دو منٹ کے بعد میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں یہ مسئلہ میرے سامنے ہے. کوئی بھی مسئلہ انسان کی زندگی میں، گھر کے مسائل میں یا ڈیوٹی کے مسائل میں یا باہر کے مسائل میں، پر ذاتی مسائل میں یا دوسرے ہوتے ہیں نا، انسان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. اب اس میں میں سوچتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، اس کو مطالعہ کرتا ہوں اپنے ذہن میں، سارا کام بند کر کے دو منٹ آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں مسئلہ مجھے میرے درپیش، تو دیکھا مسئلہ. اب اس میں دیکھتا ہے کہ میرے اختیار میں اس کو حل کرنے کے لیے کیا ہے، یعنی اختیاری طور والنٹیرلی جو میرے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں اب فرض کریں کہ میرے اختیار میں اتنا ہے کہ میں اس کو 40% حل کر سکتا ہوں، 100% میرے اختیار میں نہیں ہے. میں اگر محنت اپنا جو میرے اختیار میں سبب ہیں، وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، جو بھی ہیں، اس کو سب کو استعمال کر کے جائز طریقے سے، تو پھر بھی 40% مسئلہ حل ہو جائے گا، 100% مسئلہ، اور 60% جو رہ گیا وہ غیر اختیاری ہے، میرے اختیار میں نہیں. اب میں 40% اس میں میں پھر سوچتا ہوں کہ اب یہ 40% جو مجھے اختیاری میرے اسباب میرے پاس موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، ان کو میں کیسے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کروں. ٹھیک، اب پھر رہ گیا 60%، وہ میرے اختیار میں نہیں، میں اس کا مکلف نہیں، اس کو اللہ کے حوالے کر. اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیا، پھر اس میں پریشانی، اب کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، انجام کیا ہوگا، کیا 40% اس دور دور سے پورا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا، کب ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا، یہ سب پریشانی میری، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. اب دکاندار دکان لگاتا ہے اور اس کے اختیار میں دکان لگانا ہے، اب اس میں خریدار آئے اس کے اختیار میں نہیں ہے، نفع ہو یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے. اب اس کا کام ہے جائز تجارت کو جائز طریقے سے اور جتنی محنت اس میں چاہیے اتنی محنت کرے، باقی اس کے ہاتھ میں ہے نہیں. یہ دیکھتے ہو دو ایک ہی جگہ دو دکاندار ہے، ایک کو خریدار آتا ہے ایک کو نہیں آتا، دونوں کے پاس ایک ہی چیز ہے. یہ تو بہت بار دیکھا گیا، اور بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جس کے پاس ناقص چیز ہے اور جو عقل سے بھی کم ہے دکاندار، اس کے پاس زیادہ آتی ہے، جس کے پاس اچھی چیز ہے اور قیمت بھی اچھی ہے اس کے پاس نہیں آتی. یعنی بہت چیزیں غیر اختیاری ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں، اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ اس کو کیوں امیر بنایا، اس کو کیوں غریب بنایا، خریدار اس کے پاس کیوں جاتا ہے، اس کے پاس نہیں جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ اپنی زندگی میں یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان ہمارا یہی سکھاتا ہے، دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو دیکھو جو تمہیں جو ہو گیا وہ ہر حال میں ہونا ہی تھا، کوئی بھی چیز اس کو روک نہیں سکتی، اور جو نہیں ہوا وہ کبھی نہ ہوتا. جو اب یہ افسوس کرنے لگتا ہے، اگر میں نے ایسے کیا ہوتا، اگر میں نے فلاں کو بتایا ہوتا، اگر اس کی سفارش لائی ہوتی، اگر یہ کیا ہوتا، اگر وہ، یہ سارے اگر اور مگر. جب اگر کی شادی مگر سے ہوئی، پتہ ہے بچے کا کون سا بچہ ہوگا، کاش. یہ اگر مگر کاش پر ہی لے جاتا ہے، کاش ایسے کیا ہو، کاش ویسے کیا ہو، لیکن بالکل اگر مگر نہیں. یہ ایسی شریعت ہے اللہ، جسے سکون ہی سکون، عجیب شریعت ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ ہم کو مومن بنایا، قرآن جیسی ہدایت کی کتاب بھیجی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمان ہادی بھیجے، اور خود اپنا دروازہ رحمان و رحیم کی صفت سے کھولا مخلوق کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے باوجود اگر ہمیں پریشانی ہے تو یہ ہماری کمزوری، اس کے باوجود اگر ہمیں سکون نہیں ہے تو یہ ہماری پریشانی, یہ ہماری کمزوری, ایمان کی کمزوری. ورنہ یہ دین سکون ہی سکون, اس میں سلامتی ہی سلامتی. اس کو نام ہی ہے مسلمان, اس کا نام ہے اسلام, اسلام کے نام ہے سلامتی, ظاہر و باطن کی سلامتی. اگر اس کے جسم کو تکلیف ہے یا اس کے ظاہر کو تکلیف ہے یا دوسروں کا غلبہ ہے, لیکن دل اس کا اللہ کے ساتھ رہے تو سکون ہی سکون پائے گا. دل اس کا اگر اللہ کے ساتھ رہتا ہے وہاں سکون ہی سکون پائے گا. اگر اس کے جسم کو ظاہر سے کچھ تکلیف دی جا رہی ہے, کچھ یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے, اگر دل اللہ سے ہے اور دین کو سمجھے ہوئے, جیسے حضرت تھے نا حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سرہند شیخ سرہندی, بہت بڑے بزرگ گزرے. تو جب ان کو جیل لیا گیا تو جب وہاں سے رہا ہوئے تو کہتا ہے میں, فرمایا میں دار ہو گئی زندان کا بڑا مشکل ہے, جو وہاں پر سنتری وغیرہ ہونے دار ہوگا کہ زندان جیل کو لے کے بڑا مشکور. اب لوگ حیران ہوں گے حضرت انہوں نے آپ کو یہ تکلیف یہ تکلیف آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں. فرمایا یہ بیچارے مجھے کیا تکلیف دے رہی, یہ تو میرے مولا کا حکم بجا لا رہے ہیں, میرے مولا کا حکم. اب وہاں بھی مولا کو دیکھ رہے ہیں, وہ کوڑے لگا رہے ہیں اور یہ مولا دیکھ رہے ہیں وہاں سے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کیا مطلب ہوا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, تم کچھ نہیں چاہتے مگر جب تک نہ رب العالمین چاہتے, تم کچھ نہیں چاہتے. جب ایسا ہے تو یہ اللہ رب العالمین میں کیا ہو جاتا ہے, محو ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے, اتنا کھو جاتا ہے اب مخلوق پر نظر نہیں رہے, مخلوق پر نظر نہیں رہے. ایک طالب علم صبح پڑھ رہا تھا سیر الا اللہ کی تعریف ڈیفینیشن, دو لفظ آتے ہیں سیر الا اللہ اور سیر فی اللہ, سیر الا اللہ اور سیر فی اللہ. یہ اکثر سلوک کی کتابوں میں آپ اس لفظ کو سنو گے یا پڑھو گے, وہاں کیونکہ وہ انگریزی میں تھی, انگریزی آپ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھتے ہو عربی سے, وہاں لکھا تھا سیر الا اللہ ٹو سیل تھرو اپ ٹو اللہ آفٹر کراسنگ اوور دا ہول کریشن, یعنی سارے مخلوق سے گزر کر اللہ تک, سارے مخلوق سے اللہ تک پہنچ, اور پھر آگے سیر فی اللہ اس کی تعریف بھی لکھی تھی آپ کی زبان انگریزی میں, ٹو گیٹ لاسٹ ان دا ایٹریبیوٹس آف جلال اینڈ جمال آف اللہ, اللہ رب العزت کی جلال اور جمال کی صفات میں کھو جانا, اور اللہ کی صفات جو ہیں وہ بے انتہا ہیں, ان کی کوئی انتہا نہیں, تو سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں, وہ لا انتہا. پھر وہ سالک اس کے درجات اور اس کا گزر اس کا سفر تو وہاں وہاں تک ہوتا ہے جو عقل سوچ نہیں سکتی, جو دل و دماغ انسان کے دماغ میں ظاہری عقل میں آ نہیں سکتا. تو وہ ان کے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں, ان کا عجیب حال ہوتا ہے, ان کی پہنچ بہت عجیب مراحل تک ہوتی ہے جو عقل نہیں سمجھ پاتے. تو مخلوق سے گزر کر, اب مخلوق پر نظر نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں, جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں, یعنی مکون کن فیکون کان یکون مکون, جو کچھ ہو رہا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے, اس ہو رہے کا کوئی فائل ہوگا یا خود ہو رہا ہے؟ فائل ہوگا, فائل ہوگا. یہاں مفعول پر نظر نہیں پڑتی, فائل پر نظر پڑتی, اور وہ بھی فائل حقیقی, فائل حقیقی مفعول یعنی آبجیکٹ جس پر کام کیا جا رہا ہو, ہاں اس پر نہیں, بلکہ اور نہ فعل پر, نہ مفعول پر نہ فعل پر, نہ ورب پر نہ آبجیکٹ پر, بلکہ سبجیکٹ پر. کائنات میں کچھ ہو رہا ہے, ہر وقت ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے خود نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا کوئی کرنے والا ہے. تو ہر فعل میں, ہر اس چیز میں وہی نظر آتا ہے. اب مخلوق پر نظر نہیں گئی, اب مخلوق سے, اس مخلوق کی سمندر سے تیر کر اب خالق پر آ گئے, وہاں تک جب پہنچے تو وہاں سے آگے پہ سیر کیا چھوڑے, سمجھ گئے؟ ہاں یہ خود نہیں سمجھا. کتابوں سے, نمازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا, یہ ایسے نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے, اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. اصل میں دین کی اساس کیا ہے؟ اساس دین کس کو کہا گیا؟ ارے اتنے لوگ, توحید کو. ان توحید اساس دین, اسی کو بنیاد دین کی توحید ہے. اور توحید کس کو کہتے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہ رہے, ابھی کسی کو کہتے ہیں وہی تو وہی ہے اور کچھ نہیں, ابھی تو اسی کا نام ہے. اب اس کو درجہ علم سے لے کر درجہ حال میں لے آنا, توحید حقیقی کا حاصل ہونا, یہی تو اصل ہے. سب سے بڑی درویشی یہی, ہوا میں اڑنا کوئی درویشی نہیں. توحید, موحد بننا, توحید کا حاصل کرنا, اور توحید تو یہی کہتی ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے, یعنی اور کچھ نہیں. اب اس کثرت سے نکل کر وحدت تک پہنچنا, کثرت میں یہ کام ایسا, یہ کام ایسا, یہ کام ایسا, یہ رنگ ایسا, یہ رنگ ایسا, یہ رنگ ایسا, یہ چیز ایسی, اب ان سب ایسے ایسے سے, ان سب کو ان سے نکل کر حقیقی فائل حقیقی اور وجود حقیقی پر نظر گھومنا. تو جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی, پھر سکون ہی سکون. گلہ کسے کرے گا؟ گلہ کسے کرے گا؟ کر دوئی کو دور کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے. دعا کرتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ, ان کا شعر ہے, کر دوئی کو دور کر دیا ہے دور وحدت سے مجھے, کر دوئی کو دور کر پر نور وحدت سے مجھے. دوئی یعنی یہ دوئی یہاں تو عدد آیا, تعداد آئی, تعداد تو وحدت کے خبر, تعداد ہے نا, وحدت تعداد کو یعنی قبول نہیں کرتا, یہ تو وحدت کی بات. اب اس میں لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ جنہوں نے اس میں اس کا کیا کہتے ہیں اس کو حلول کا عقیدہ رکھا, وہ کفر ہے. انہوں نے کہا یہ سب کھلا ہے, انہوں نے کہا یعنی وحدت میں گھلو کے ایگزیجریشن کی, اس میں ایگزیجریشن کی گھلو کے یہ سب کھلا ہے. اور اس میں بہترین جو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات اس میں جو سمجھائی ہے, کہیں گے آدم آدم مت کہو, آدم خدا نہیں ہے لیکن خدا کے منہ سے آدم کی, یہ اعتدال کا مسئلہ ہے. خدا بھی تو نہیں, حلول کا انکار کر دیا لیکن اسے جدا بھی نہیں, سمجھئے بہت اعتدال کا مسئلہ چیز بتائی. اور بہت لوگ اور جو ہندو لوگ اور ہمارے اندر بھی بہت جو بدعتی وغیرہ لوگ جاہل صوفیہ, وہ اس میں ان کو اس وحدت میں یہی پھر گلو کر دیا کہ ہر ایک کو خدا کا, ہاں ہر ایک کو اس کے تجلی کا ظہور کہنا الگ چیز ہے اور اس کو خدا کہنا الگ چیز ہے. ہر چیز میں اس کا ظہور دیکھنا تو الگ چیز ہے اور ہر چیز کو وحی کہنا یہ دوسری چیز ہے. ان کو یہی, انہوں نے حجر و شجر کو خدا مانا. اب دیکھو گے ہندو کو ہر ایک کو پتھر آئے گا تو اس کو بھی جھکے گا, شجر آئے گا تو اس کو بھی جھکے گا. اور یہی ہمارے جاہل صوفیوں کے اندر بھی یہی مشہور ہے, ان کے عقیدے بھی ایسے ہیں, کفریہ عقیدہ ہے ان لوگوں کے پاس. تو اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے, اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی فرمانے والے ہیں حق کی طرف. اور یہ بہت اس میں جو مسائل آتے ہیں جیسے کتابوں میں کبھی پڑھتے ہیں وحدت الوجود, وحدت الشہود, یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہیں, اس میں بہت غلطی کا نہیں سمجھتے اور یہ سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں وجدانی چیز, وجدانی سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے, مجھے اس لیے لگا انگریزی بہت اچھی طرح سے میں نے یہ انٹیوشنل ہے جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا, الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا, الفاظ میں بیان کرتے کرتے شرک ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم ہو گیا تو اب اعتراض نہیں رہے گا, ہر حال میں سکون رہے گا. اور اب جو اس کی طرف سے آئے گا اس کو بدل و جان لے لے گا. اگر اس سے محبت ہے, محبوب سے جو چیز آتی ہے اچھی لگتی ہے. لقمان علیہ السلام کا واقعہ تو اکثر سنا ہوگا کہ جب غلام تھے کسی کے پاس تو اس نے خربوزہ دیا تو بہت مزے سے کھایا, پھر خربوزہ دیا بہت مزے سے, اب اتنے مزے کھائے مالک کے منہ میں پانی آیا کہ بڑے مزے دار خربوزے ہیں ذرا میں بھی کھاؤں. اس نے ایک اتنا کھٹا تھا کڑوا تھا, اس کو کہا بھائی تم نے کیسے کھا, کہا جو مالک ہر روز نعمتیں دے اور کبھی اگر کڑوا دے تو اس کو ہم کیسے نہیں کھائیں, جو مالک ہر روز نعمتیں دیتا اگر کسی روز, اسی طرح مولا کریم بندے کو ہر روز کتنی نعمتیں دیں, کبھی بیماری دی, کبھی تھوڑی سی تکلیف دی, کبھی خلاف طبیعت ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, تو اس کو کیسے نہیں برداشت کرے گا, کیسے اعتراض کرے گا, کیوں پریشان ہو جائے گا. اصل میں اس کے ساتھ تعلق نہیں, معلوم نہیں پڑتا کہ کس سے آ رہا ہے یہ سب, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں فیصلے ہو رہے ہیں, یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں, اور جن کو میں اچھا سمجھتا ہوں جن کو میں خراب سمجھتا ہوں یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اگر سمجھ میں آ جائے گا تو اعتراض نہیں رہے گا اور دل میں یہ نہیں ہو جائے گی, پریشانی نہیں ہو جائے گی. پھر وہیں پر اصل دین کی بنیاد اور اساس کیا ہے؟ توحید ہے. جب توحید نہیں ہے تبھی یہ سب بیماریاں. توحید جب حاصل نہیں ہے, ہم لوگ تو اپنے کو موحد کہتے ہیں کہ ہم بھائی موحد ہیں, لیکن توحید سے کوسوں دو ہے نا, یعنی کچھ علامات کو موحد سمجھا. توحید بہت باریک ہے, بہرحال اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. دین میں سکون ہے, دین کی طرف آئیں گے دین کی سمجھ ہوگی, اللہ سے محبت ہوگی, اللہ تعالیٰ کو فاعل حقیقی سمجھیں گے. جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب اسی سے ہو رہا ہے. اب کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارا کام نہیں, اس کو سمجھنا نہ ہم سمجھ سکتے ہیں. مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ خالق کی حکمت و مشیت کو سمجھے, مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خالق کی حکمت و مشیت کو سمجھ سکے. تو اس میں ٹانگ اڑائے گا تو پریشانی اور اس میں کیا کہتے ہیں اس کو, محرومی کے بغیر کچھ حاصل نہیں, وہاں کچھ حاصل نہیں. یہاں سر خم تسلیم اور تفویض سے کام لینا, یہ میرے مولا کی مرضی ہے, میرے مولا نے ایسا ہی چاہا. میں نے ایک بار پہلے بھی سنایا, ہمارے ایک یہاں آتے تھے اذکر صاحب, اذکر صاحب یہاں جو یہ مدارس ہیں ان کے بانی وہی, اگر سمجھا جائیں تو اصلی بانی وہی, ان پڑھ تھے, ان پڑھ تھے بیچارے. اللہ تعالیٰ ہم کو درجہ بلند کرے. ملا اذکر میں ان کے گھر گیا ہوں, ٹنڈیڑا ایک جگہ ہے یو پی مظفر نگر میں, اور دور دراز آج بھی بہت پرانا وہ مدرسہ گاؤں ہے, پیدل یعنی وہ کچی سڑک. تو وہاں ایک اینٹوں کی ایک دیوار ادھر سے ایک دیوار ادھر سے, بیچ میں ایک کھمبا, اس پر کچھ گھاس, یہ تھا مکان اس کا. ادھر اب ایک دن خط آیا, اب پڑھ ادھر خط آیا, یہ مولوی رحمت اللہ تھا, یہ انہی کی برکت ہے, اسی نے اس کو لیا باپ سے منت سماجت کر کے, چھوٹا تھا مولوی, لے لیا اپنے گھر میں رکھا, پھر پڑھایا ٹنڈیڑا میں, پھر اس کو بہت خدمت کی, اور پھر جا کر وہ اس درجے پر پہنچے. اللہ تھا ان کو بھی زیادہ زیادہ عطا فرمایا. تو مولوی اسی نے دیا, مولوی نہیں تھا وہ, ملا اذکر ان پڑھ آدمی تھا, اور جتنے بھی دوسرے یہ پرانے مولوی ہیں وہیں پڑھے ہیں ٹنڈیڑا, اس نے لیا ہے ان کو وہاں. تو اس لیے اگر ان کو بانی مدار جسے کشمیر کہا جائے تو وہی نہیں ہوا. اب خط آیا, اب بہت خوش ہو رہے ہیں, واہ واہ میرے مولا نے کیا کیا, گھر سے پتہ نہیں کیا خوشی کی بات ہے, واہ واہ میرے مولا نے کیا, ہنستے ہیں. پھر خط رکھا, کیا کیا بات, کیا خوشی کی بات, ہاں مکان تھا وہ گر گیا, مکان بھی ہم نے دیکھا تھا, ہاں مکان تھا وہی گر گیا اسی کا خط. اور خط پر تھے کیا ان کا مانگا تھا, واہ واہ میرے مولا نے کیا چاہا, واہ واہ خوش ہو رہے تھے. تو یہ اصل میں تعلق کی بات ہے, یہ اصل میں جو کہتے ہیں نا بزرگوں کے پاس جانا ہے وہاں کیا ملتا ہے, تعلق مع اللہ, اللہ کے ساتھ تعلق بڑی بڑی چیز ہے, اس سے بڑی دولت کیا ہے, اللہ سے تعلق قائم کرنا. تو تعلق ہو گیا پھر تو کیا ہے, پھر تو اللہ والا ہو گیا, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. مولوی کس کو کہیں گے؟ تو مولوی ہو گیا، مولوی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت ایک ہوتا ہے مولی والا، آج کل زیادہ مولی مولی والے ہیں، ایک ہوتا ہے مولا والا، یہ مولوی کہتے ہیں مولا والا، ایسا بننا چاہیے کہ مولا والا ہو، مولی والا نہیں، زیادہ مولی والے ہوتے، مولا والا کوئی کوئی ہوتا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔